السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹس کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے، اور پاکستان سے یہ خبر۔ اسلام آباد میں احتجاجی دھرنے اب شاہراہ دستور سے وزیراعظم ہاؤس کی جانب جانا شروع ہو گئے ہیں۔ تفصیلات ہیڈ لائنز کے بعد لائیو پیش کی جائے گی۔ جنوبی ایشیا،
بھارت اور پاکستان کے مابین موجودہ کشیدگی کے پیش نظر میڈ ان پاکستان ایکسپو ملتوی کر دیا گیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، بغداد کے قریب عراقی فوج کو ہدف بنا کر کیے گئے ایک خودکش حملے میں 4 فوجیوں سمیت کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ اس وقت اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے محمد اشتیاق ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر عباس جعفری۔
اشتیاق صاحب، کیا ہے تازہ ترین صورتحال؟ اب سے کچھ دیر پہلے جب طاہر القادری صاحب نے اعلان کیا تھا کہ اب یہ دھرنا جو ہے وزیر اعظم ہاؤس کی جانب منتقل ہو جائے، اور وہ لوگ موو ہو گئے تھے، پھر تحریک انصاف کے عمران خان نے بھی یہی اعلان کیا اور بڑے پرام طور سے یہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے، اب کیا صورتحال ہے؟
جی، یہ جو لوگ مظاہرے میں شامل لوگ تھے، جب آج انہوں نے کچھ دیر پہلے جب وزیر اعظم ہاؤس کی جانب بڑھنا شروع کیا، تو کچھ ہی فاصلے پر وزیر اعظم سے ہاؤس کے کچھ ہی فاصلے پر پولیس نے انہیں روکا، لیکن مظاہرین اور اس طرح سے پتھراؤ بھی کیا گیا پولیس پر۔ اور اس دوران اب سے کچھ دیر پہلے پولیس نے آنسو گیس کے شیلنگ ان پر کی ہے، آنسو گیس کے گولے پھینکے ہیں۔ یہ اب بھی اس وقت بھی آنسو گیس فائر کرنے کا عمل اب بھی جاری ہے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے سرکاری میڈیا کو بتایا ہے کہ کسی صورت بھی جو سرکاری عمارتیں ہیں ان کے اندر مظاہرین کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو اس کے لیے فوج سے بھی مدد دی جائے گی۔ واضح رہے کہ فوج جو ہے وہ پہلے ہی پارلیمنٹ ہاؤس کے علاوہ وزیر ہاؤس اور جو دیگر عام سرکاری عمارتیں ہیں شاہراہ دستور، وہاں پہلے ہی تعینات ہے۔ اس دھرنے جس روز انہوں نے اسلام آباد پہنچنا تھا 15 اگست کو، تو 15 اگست کو ہی فوج جو ہے وہ تعینات کر دی گئی تھی ان تمام سرکاری عمارتوں پر۔ اور لیکن سب سے اول پہ کیونکہ سیکورٹی فورسز میں پولیس کی نفری ہے، تو پولیس سے ان کی جھڑپ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ
میں ذرا سا یہاں پر ایک بات آپ سے یہ پوچھوں گا اشتیاق صاحب، کہ جو بات خواجہ آصف صاحب نے کہی ہے کہ سرکاری عمارتوں میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، تو کیا واقعی ایسی صورتحال تھی اس لیے کہ اعلانات جو تھے جو طاہر القادری صاحب نے بھی کیے اور عمران خان صاحب نے بھی کیے، وہ یہ تھے کہ جا کر پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے اب دھرنا دیں گے، اور انہوں نے بار بار یہ بات کہی تھی کہ کسی عمارت کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کوئی پتھراؤ نہ کیا جائے، ایک گملہ بھی نہ توڑا جائے، تو کیا مظاہرین بے قابو ہو گئے تھے وہاں پر؟
بنیادی طور پہ جو وہاں کے سے جو براہ راست مناظر ہیں اگر وہ دیکھے جا سکیں، تو پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب جب لوگ بڑھے اور خاص طور پر عوامی تحریک کے جو کارکن ہیں، تو وہ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، اور ایک بظاہر لگ رہا تھا کہ وہ ڈنڈا بردار کو اس کی طرف آگے بڑھے۔ لیکن ایک اہم بات شاید جو حکومت کا موقف یہ رہا ہے کہ دونوں مظاہرے میں شامل جماعتوں نے حکومت کو یہ یقین دہانی کرائی تھی اسلام آباد آنے سے قبل کہ ان کو جس مقام پر دھرنے کی اجازت دی جائے گی وہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس بات کا اعلان وفاقی وزیر داخلہ ایک سے زائد مرتبہ اپنی نیوز کانفرنس میں بھی کر چکے ہیں، لیکن اس کے بعد ان دونوں جماعتوں نے اب سے کوئی ایک ہفتے سے کچھ وقت قبل انہوں نے پھر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آنے کا کہا تھا، اور کہا تھا کہ اب وہ وہیں بیٹھیں گے اور وہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے، اور اس وقت تک نہیں بڑھیں گے جب تک کہ ان کا اور وہ وہاں اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک ان کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا۔ تو بظاہر شاید حکومت کو یہ خدشہ تھا اور یہ خطرہ تھا کہ اگر یہ وزیر اعظم ہاؤس کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور وزیر اعظم ہاؤس کے گیٹ کے اوپر، تو یہ اپنے سامعین کے لیے عرض کرتا چلوں کہ وزیر اعظم ہاؤس کا جو گیٹ ہے یا وزیر اعظم ہاؤس کا جو ہے اس کے ساتھ ہی پاکستان کا سول سیکرٹریٹ ہے، جہاں ساری سرکاری امور جو ہے وہ نمٹائے جاتے ہیں۔ تو شاید اس خدشے کی وجہ سے اور جو ماضی میں دونوں جماعتوں کی طرف سے یقین دہانی تھی کہ وہ اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، اس کو دیکھتے ہوئے شاید یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور کیونکہ جیسا میں نے آپ سے عرض کی کہ جو تازہ ترین پولیس سے معلومات ملی ہیں اس کے مطابق پولیس کا یہ موقف رہا ہے چین کی طرف سے کیونکہ پتھراؤ کیا گیا جس کے بعد آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی. اس اب کی جو صورتحال ہے اس میں جو اہم بات ہے، اب سے کچھ دیر قبل ہماری جو اسلام آباد کا سب سے بڑا اسپتال ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، اس کے ترجمان سے بات ہوئی. ان کا یہ کہنا تھا کہ اسپتال میں پہلے ہی سے ریڈ الرٹ تھا، پہلے ہی سے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاری کی گئی تھی، اور یہ تیاری 30 تاریخ تک ان کے عملے نے ہر طرح کی تیاری کر رکھی تھی. تو اب اسی ہی سلسلے میں انہوں نے یہ ایمبولینس بھی وہاں بھیج دی ہیں، اسپتال میں جو ہے وہ سیکیورٹی بھی، وہ اسپتال کے تمام عملے کو بھی، اضافی عملے کو بھی بلا لیا گیا ہے. اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہاں پر تمام جو کسی بھی ابھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اب تک کے انتظامات جو ہیں وہ مکمل ہیں.
اچھا یہ بتائیے کہ اب اس وقت لیٹسٹ کا سچویشن ہے، مظاہرین وہاں سے ہٹ گئے ہیں یا یہ کہ ابھی تصادم کا سلسلہ جاری ہے؟
جی کیونکہ یہ مظاہرین جو ہے خاصی بڑی تعداد میں ہیں اور ان کی تعداد براہ شفا ہزاروں میں ہے، اور وہ جو ایریا ہے کیونکہ ایک کی طرف سے پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہے، اور ان کی جو قیادت ہے وہ بھی وہاں موجود ہے. عمران خان جو ہے وہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے کنٹینر میں ہیں، جو عوامی تحریک کے سربراہ ہیں طاہر القادری وہ بھی اپنی گاڑی میں موجود ہیں. ان کے ساتھ ایک عوامی تحریک کے کارکنوں کے پاس ایک ٹرین بھی تھی، اور اسی کی مدد سے وہ کنٹینر ہٹاتے ہوئے پارلیمان کے سامنے پہنچے. اس ٹرین کو جو ہے وہ اب پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے تاکہ وہ مزید آگے جو کھڑی رکاوٹیں ہیں ان کو ہٹا کر آگے نہ بڑھیں. تو اب تک تازہ صورتحال یہی ہے کہ ابھی اس وقت تک تو پولیس کی طرف سے ان کو روکنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی جا رہی ہے، منتشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسلام آباد میں صرف آج نہیں بلکہ اس سے قبل بھی جب دونوں جماعتوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنا کوئی حتمی لائے عمل کا اعلان کریں گے، تو اسلام آباد کی جو سڑک ہے خاص طور پر جو مارگلا روڈ جسے کہا جاتا ہے جو کہ اس مقام سے کچھ فاصلے پر ہے، وہاں ہم نے خود دیکھا کہ پولیس کی خاصی بڑی تعداد میں وہ گاڑیاں بھی کھڑی تھی جن میں عام طور پہ لوگوں کو گرفتار کرنے کے بعد لے جایا جاتا ہے یا منتقل کیا جاتا ہے.
یہ بتائیے
وہ گاڑیاں موجود ہیں
جی کہ اس سلسلے میں عمران خان، طاہر القادری صاحب یا حکومت کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ آیا ہے، کوئی بات کہی گئی ہے ان کے ترجمانوں کی جانب سے؟
جی کیونکہ جو قیادت ہے خاص طور پر عوامی تحریک اور تحریک صاحب وہ دونوں ہی اب اپنے اپنے کنٹینر میں ہیں، وہاں تک اب میڈیا کی رسائی نہیں ہے. حکومت کا جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو ابھی تازہ ترین جو بیانات آ رہے ہیں ان کا یہی ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کا جو سول اور فوجی جو عملہ ہے وہ وہاں پر وہ وزیر اعظم ہاؤس میں اب بھی موجود ہے، اور کسی کو ایک ریڈ لائن ڈرا کر دی گئی تھی اور اس کے بارے میں مظاہرین کو بتا بھی دیا گیا تھا اور اس کو کراس کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو حکومت کا تو ابھی تک کا موقف یہی ہے، اور جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے جو پاکستان کی سرکاری میڈیا سے بات کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی کو بھی گنپتی پر بندوق رکھ کر آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو یہ ان کا موقف ہے جو کہ ابھی تک حکومت
کا. اور وزیر اعظم اس وقت لاہور میں ہیں، اسلام آباد میں نہیں ہیں؟
جی وزیر اعظم ہاؤس کل مانچھرا گئے تھے اور وہاں سے وہ پھر لاہور میں ہیں، رائے ونڈ میں اپنی رہائش گاہ پر، اور وہ عموماً جو ہے ہفتہ اور اتوار کا جو دن ہے وہ لاہور میں ہی گزارتے ہیں.
اچھا اشتاق صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بتایا. آپ وہ اسٹینڈ بائی رہیے گا، جب بھی ضرورت ہوگی تو کوئی اپڈیٹ ہوا یا کوئی بات آگے بڑھے گی تو پھر ہم آپ کو زحمت دیں گے، ورنہ پھر آپ ہمارے صبح کے شو کے لیے تو مزید تفصیلات بتائیں گے. بے انتہا شکریہ آپ کا.
فوج کے محکمہ تعلقات عامہ کے ایک بیان کے مطابق شمالی وزیرستان میں کاروائی کے دوران کم از کم 32 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور ان کے 3 خفیہ ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں. تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں پاکستانی فوج کی فضائی کارروائی میں 32 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ہفتے کو گن شپ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے یہ کارروائیاں بنی دار کے علاقے میں کی گئیں. ان کارروائیوں میں شدت پسندوں کے زیر استعمال 23 گاڑیاں، 3 ٹھکانے اور اسلحے کے 4 ذخیرے بھی تباہ کر دیے گئے. قبائلی علاقوں میں ذرائع ابلاغ کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ہونے والے جانی و مالی نقصانات کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے. فوج نے شمالی وزیرستان میں 15 جون سے ملکی اور غیر ملکی شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی شروع کی تھی، جس میں ازبک جنگجوؤں سمیت لگ بھگ 650 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے. حکام کے بقول ضرب عزم نامی اس فوجی آپریشن میں دہشت گردوں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سمیت مواصلاتی مراکز بھی تباہ کر دیے گئے ہیں۔ حکومتی عہدیداروں کے علاوہ فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ فوجی آپریشن کامیابی سے جاری ہے اور دہشت گردوں کو ملک میں کسی بھی جگہ چھپنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس فوجی آپریشن کی وجہ سے تقریباً 600,000 لوگ شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کر کے خیبر پختونخوا کے مختلف بندوبستی علاقوں میں عارضی طور پر پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ فوجی آپریشن کے مکمل ہونے کے بعد ان لوگوں کی اپنے علاقوں میں باعزت واپسی کے لیے بھی تمام اقدامات کیے جائیں گے، جبکہ بے گھر ہونے والے ان افراد کو سرکاری کیمپوں میں بھی ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ نقل مکانی کرنے والوں کی اکثریت سرکاری کیمپوں کی بجائے کرائے کے گھروں یا پھر اپنے عزیز و رشتہ داروں کے ہاں مقیم ہے، اور ان کی طرف سے حکومتی امداد ناکافی ہونے کی شکایات بھی آئے روز سامنے آتی رہتی ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ممبئی میں دوسری پاکستان ایکسپو جو 31 اگست سے شروع ہونے والی تھی، آخری لمحوں میں دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کے سبب اچانک منسوخ کر دی گئی ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت اور پاکستان کے مابین موجودہ کشیدگی کے پیش نظر دوسری میڈ ان پاکستان نمائش آخری لمحوں میں اچانک ملتوی کر دی گئی۔ یہ نمائش 31 اگست سے 5 ستمبر تک ممبئی کے کف پریڈ میں واقع ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں منعقد ہونے والی تھی۔ منتظمین کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کنٹرول لائن پر جاری کشیدگی اور اپنے شریک کار ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے مشورے پر ہم نے پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹس مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کی دوسری نمائش جو کہ میڈ ان پاکستان ایکسپو کے نام سے لگنے والی تھی ملتوی کر دی ہے۔ اس نمائش میں تقریباً 300 پاکستانی بزنس مین، جن میں بیشتر گارمنٹس انڈسٹری سے تھے، شریک ہونے والے تھے۔ ممبئی کے بعد اسے 10 ستمبر سے دہلی میں منعقد کیا جانے والا تھا۔ اس نمائش کا موضوع فیسٹیول آف فرینڈشپ یعنی دوستی کا تہوار تھا۔ اس 6 روزہ ایکسپو میں بھارتی شرکا کے لیے فیشن شو، آرٹ نمائش اور پاکستانی کھانوں کا بھی بطور خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ پاکستان اور بھارت کے مابین دوستانہ جذبے کو فروغ دینے والی تنظیم پاکستان انڈیا پیپلز فورم فار پیس اینڈ ڈیموکریسی کے جنرل سیکرٹری جتن دیسائی کے مطابق، اس میں شرکت کرنے والے پاکستانی تاجروں نے موجودہ حالات کے پیش نظر دورہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب سے بھارت نے خارجہ سیکرٹری سطح کے مذاکرات منسوخ کیے ہیں، سرحد کی دونوں جانب کشیدگی ہے اور پاکستانی تاجروں کو اندیشہ ہے کہ اگر وہ دورہ کریں گے تو انہیں خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، لہذا اندیشے اور احتیاط کے پیش نظر انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ جتن دیسائی نے یہ بھی کہا کہ بہت زیادہ تشہیر نہ کرنے کے باوجود پہلے ایکسپو کو زبردست کامیابی ملی تھی، اس بار ہمیں کہیں زیادہ بزنس کرنے کی امید تھی، ہمارا خیال ہے کہ باہمی تجارت بے روک ٹوک جاری رہنی چاہیے۔ جتن دیسائی نے یہ بھی کہا کہ ایکسپو کے دوران مہاراشٹر کی سیاسی پارٹیوں کی جانب سے رد عمل کا خطرہ تھا، یہ بات محسوس کی گئی کہ بعض مقامی جماعتیں احتجاج اور مظاہرہ کر سکتی ہیں۔ بھارت پاک مذاکرات کی منسوخی کے باوجود بھارتی حکومت نے پاکستانی تاجروں کو یہاں آنے کے لیے ویزے جاری کیے تھے۔ پہلا ایکسپو جو کہ امید سے کہیں زیادہ کامیاب ہوا تھا، 3 سے 7 اپریل تک ممبئی ہی میں منعقد ہوا تھا۔ اس پروگرام کے ملتوی کیے جانے کے سلسلے میں بھارتی تاجروں یا یہاں کی حکومت کے متعلقہ اداروں کی جانب سے کوئی رد عمل تاحال ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
افغانستان کے صوبے ننگرہار میں خود کش حملہ ہوا ہے، تفصیل مدثرہ منظر کی زبانی۔
افغان عہدیداروں نے کہا ہے کہ ہفتے کی روز مشرقی شہر جلال آباد میں انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز پر طالبان عسکریت پسندوں کے حملے میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایک عینی شاہد احمد شاہ کہتے ہیں، یہ الصبح کا وقت تھا اور ہم سب گھر پر سوئے ہوئے تھے کہ فائرنگ کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ جب میں اپنے کمرے سے باہر آیا تو میں گرد میں اٹ چکا تھا اور کھڑکیاں ٹوٹنے سے میرے بچے اور میں زخمی ہو گئے۔ ننگرہار صوبے کے گورنر کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ بندوقوں سے طویل لڑائی کے بعد ایک ویگن کے ذریعے خود کش دھماکہ کیا گیا۔ طبی عہدیداروں کے مطابق کم از کم 45 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ طالبان کے ایک ترجمان نے حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے۔
بغداد کے قریب عراقی فوج کو ہدف بنا کر کیے گئے ایک خودکش حملے میں 4 فوجیوں سمیت کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ عراقی حکام نے بتایا ہے کہ حملہ آور نے اپنی کار میں لادے دھماکہ خیز مواد کو دارالحکومت سے 20 کلومیٹر جنوب میں یوسفیا کی چیک پوسٹ سے ٹکرا دیا۔ حملے میں کم از کم 24 افراد زخمی بھی ہوئے۔ اس کے علاوہ ہفتے کو ہی امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے اسلامک اسٹیٹ نامی گروپ کے خلاف عالمی اتحاد کی تجویز کی تفصیل مدثرہ منظر کی زبانی۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے عسکریت پسند گروپ جو خود کو اسلامک اسٹیٹ کہتا ہے کے خلاف ایک وسیع عالمی اتحاد کی اپیل کی ہے۔ اخبار نیو یارک ٹائمز میں ہفتے کے روز شائع ہونے والے مضمون میں کیری نے کہا کہ یہ دہشت گرد گروپ نہ صرف عراق اور شام میں بلکہ امریکہ سمیت وہ جہاں بھی خفیہ طور پر سفر کر سکتے ہیں ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں نے قابل نفرت، وحشت و بربریت کا مظاہرہ کیا ہے اور اسے امریکی قیادت میں ملکوں کے ایک وسیع تر ممکنہ اتحاد کے ذریعے روکا جا سکتا ہے۔ صدر باراک اوباما کہہ چکے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ گروپ سے نمٹنے کے لیے فی الحال ان کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں، مگر کیری نے اپنے مضمون میں کہا ہے کہ واشنگٹن ستمبر میں جنرل اسمبلی کے سربراہ اجلاس کے دوران اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپنا لائحہ عمل پیش کرے گا۔ ادھر وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کہتے ہیں صدر خاص طور پر شام میں آئسس کے خلاف فوجی متبادلات کی بات کر رہے تھے۔ جہاں تک شام کی وسیع تر صورتحال کا تعلق ہے، وہاں بعض چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہم متعدد اقدامات کر چکے ہیں۔ پینٹاگن کے ترجمان ریئر ایڈمرل جان کربی کہتے ہیں کہ فوج ایسے متبادلات تیار کر رہی ہے جو شام میں اسلامک اسٹیٹ کے اہداف پر حملوں کے حکم کے لیے صدر کو پیش کیے جائیں گے، جیسا کہ عراق میں کیا جا چکا ہے۔
The Syria component is relatively new. We continue to refine and work on options. That's our job.
شام کی صورتحال نسبتاً نئی ہے، ہم مسلسل متبادلات پر کام کر رہے ہیں اور انہیں بہتر بنا رہے ہیں، جو کہ ہمارا فریضہ ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جب نچلی سطح پر منصوبہ بندی ہو رہی ہے تو اعلیٰ سطح پر آپ ان کی مکمل تفصیلات پر غور کے لیے تیار بھی ہوں، اور ایک درمیانی ٹیم کے طور پر ہم ابھی اس سطح تک نہیں پہنچے۔ کربی کہتے ہیں کہ امریکہ نے فضائی حملوں کے ذریعے عراق میں کرد اور عراقی فورسز کو تنصیبات دوبارہ حاصل کرنے میں مدد دی ہے، جیسے کہ موسل ڈیم، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک ان تنصیبات کو اسلامک اسٹیٹ سے خطرہ درپیش رہے گا، یہ فضائی حملے جاری رہیں گے۔
آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ وہ عراق میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں پر امریکہ کی قیادت میں کیے جانے والے فضائی حملوں میں شرکت کے لیے اپنے ہارنیٹس طیارے بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ دفاعی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان کے طیارے بالکل تیار کھڑے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے فل مرسر کی رپورٹ۔ آسٹریلیا کی حکومت کا کہنا ہے کہ عراق میں فضائی حملوں میں کردار ادا کرنے کے لیے ابھی اسے نہیں کہا گیا، تاہم اس کا کہنا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ بالکل تیار ہے۔ وزیر خارجہ جولی بشپ کا کہنا ہے کہ کیمبرا اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کو شکست دینے اور ختم کرنے کی امریکی کوششوں میں اس کے ساتھ ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ کا کہنا ہے کہ وہ ان عسکریت پسندوں کے خلاف فضائی حملوں کے لیے کیس تیار کر رہے ہیں جنہوں نے عراق اور شام کے ذریعے خوف و ہراس پھیلایا ہے۔ مسٹر ایبٹ کا کہنا ہے کہ سنی انتہا پسند خطرناک شکل اختیار کرنے کے اتنے قریب ہیں جتنا غالباً ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے قومی پارلیمان کو بتایا کہ جب بھی ضرورت پڑی آسٹریلیا واشنگٹن کی فوجی مدد کے لیے تیار ہے۔ ظاہر ہے اس موضوع پر امریکہ، اس کے اتحادیوں اور دوستوں کے درمیان بات چیت کی جا رہی ہے کہ دنیا کے اس خطے کو مزید تباہی سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ کیا ہم سے پوچھا جانا چاہیے؟ ہم ہر طرح سے آگے بڑھ کر مدد کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہو یا کچھ اور۔ تاہم میڈم سپیکر، میری خواہش ہے، یقیناً اس پارلیمان میں کوئی ایسا نہیں بلکہ روئے زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں جو خاموش کھڑا معصوم لوگوں کو ذبح ہوتے دیکھتا رہے۔ یہ الفاظ تھے آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ کے۔ کیمبرا دہشت گردی کے حوالے سے نیا قانون بنانے جا رہا ہے جس کے ذریعے آسٹریلیا سے مشکوک دہشت گردوں کو شام اور عراق جانے سے روکا جا سکے گا۔ ایبٹ حکومت نے پہلے ہی اسلامک اسٹیٹ کی مبینہ بھرتی کے لیے ملک چھوڑ کر شام اور عراق جانے والوں کو روک دیا ہے۔ وزراء کا اندازہ ہے کہ سنی عسکریت پسندوں کے ساتھ اس لڑائی میں شامل ہونے کے لیے 160 آسٹریلین شہری پہلے ہی ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ خفیہ اداروں کے مطابق جہاد سے واپس آنے والوں کی دہشت گردی کی صلاحیتیں اس وقت آسٹریلیا کے لیے ایک بڑا خطرہ ہیں۔ آسٹریلیا کو یہ بھی خوف ہے کہ عراق اور شام میں غیر ملکی جنگجو انڈونیشیا میں مغرب مخالف انتہا پسندی کو فروغ دے سکتے ہیں، جیسا کہ سن 2002 کے بالی بم دھماکوں میں ہوا تھا جس میں 88 آسٹریلوی شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ ان حملوں کا الزام جماع اسلامیہ پر عائد کیا گیا تھا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ نے کہا ہے کہ عالمی طاقتیں آئندہ ماہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں جامع معاہدے کے لیے طریقے تلاش کرنے کی غرض سے بات چیت کریں گی۔ کیتھرین ایشٹن نے ہفتے کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ برطانیہ، چین، فرانس، جرمنی، روس اور امریکہ، جنہیں P5+1 بھی کہا جاتا ہے، ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ یورپی کمیشن کے سربراہ مینویز بروسو نے کہا ہے کہ یوکرین کا بحران ایک ایسے موڑ پر آ گیا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، جبکہ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے برسلز میں یورپی یونین کے لیڈروں کے ساتھ اس بحران پر بات کی۔ مسٹر بروسو نے یہ انتباہ ہفتے کے روز ان اطلاعات کے بعد جاری کیا کہ روس نواز علیحدگی پسندوں نے مشرقی یوکرین میں حکومتی فوجیوں کے ساتھ لڑائی کے دوران نئی کامیابیاں حاصل کر لی ہیں۔ اسرائیل کے قبضے میں گولان کی پہاڑیوں میں فلپینز کے امن کاروں اور شامی باغیوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ فلپینز کے دفاع کے سربراہ نے بتایا ہے کہ عسکریت پسندوں نے ہفتے کے روز دو میں سے ایسے ایک کیمپ پر حملہ کیا جہاں امن کار مقیم ہیں۔ فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے جمعے کے روز کہا کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان فائر بندی کے معاہدے میں تاخیر کے باعث دو ماہ کی لڑائی کے دوران غزہ میں غیر ضروری اموات ہوئیں۔ ٹیلی ویژن پر ایک انٹرویو میں مسٹر عباس نے کہا کہ اگر حماس کافی عرصہ پہلے ہتھیار ڈال دیتا اور مصری قیادت والے مذاکرات میں اسرائیل کے ساتھ شریک ہو جاتا تو حماس کے زیر اقتدار غزہ کی پٹی میں 2000 سے زیادہ فلسطینیوں کی ہلاکت سے بچا جا سکتا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ عراق اور شام میں اسلامک اسٹیٹ جنگجو تنظیم سے متعلق امریکی پالیسی کے کسی بھی بڑے فیصلے سے کانگریس کے ان ارکان کو الگ نہیں رکھا جائے گا جو اس ماہ کے اجلاس میں موجود نہیں ہوں گے۔ کچھ قانون سازوں نے کانگریس سے مطالبہ کیا ہے کہ ستمبر میں جب اراکین واپس آئیں تو فوجی کارروائی میں کسی قسم کی بھی توسیع کے بارے میں بحث اور ووٹنگ کی جائے۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ صفیہ کاظم۔
ڈیموکریٹک اور ریپبلکن دونوں پارٹیوں کے قانون سازوں کے ایک چھوٹے سے گروپ نے کانگریس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس پر بحث اور ووٹنگ کریں کہ صدر اوباما کو عراق میں اسلامک اسٹیٹ کے ہدفوں پر یا شام کی سرحد پار امریکی فوجی کارروائیوں میں توسیع کا اختیار دیا جائے یا نہیں۔ ان میں سے ایک نارتھ کیرولائنا کے ریپبلکن کانگریس رکن والٹر جونز ہیں، جنہوں نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا۔
You might know that I joined Jim McGovern.
انہوں نے کہا کہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ میں نے ڈیموکریٹک نمائندے جم میک گورن اور باربرا لی کے ساتھ مل کر ایک خط جان بینر کو لکھا ہے کہ ہم ایوان میں بحث کے بعد ایک قرارداد پیش کر رہے ہیں جس میں صدر سے کہا گیا ہے کہ عراق میں ملک کے کسی حصے میں ہماری فوج میں کسی بھی قسم کی توسیع کے بارے میں وہ کانگریس سے حمایت کی درخواست کریں۔ انتظامیہ نے شام پر نگرانی کے لیے پروازوں کا پہلے ہی اختیار دے دیا ہے، اور کچھ ریپبلکنز قانون ساز صدر سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اسلامک اسٹیٹ کو باز رکھنے کے لیے نہیں بلکہ اس سے پہلے کہ وہ امریکی سرزمین کے لیے خطرہ بنے سنی اکثریت پسند گروپ کو شکست دینے کے لیے ایک جامع حکمت عملی ترتیب دیں۔ کچھ ریپبلکنز نے صدر کے اس بیان کو گرفت میں لے لیا جو انہوں نے جمعرات کے روز دیا تھا کہ اسلامک جنگجوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں ہے، اسے انہوں نے پریشان کن کہا۔ مسٹر اوباما نے وضاحت کی کہ وہ اپنے اعلیٰ فوجی مشیروں اور امریکی اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایک حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کانگریس کی کارروائی قبل از وقت ہوگی۔
We need to make sure that we've got clear plans that we're developing them. At that point, I will consult with Congress.
انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بات یقینی بنانا ہوگی کہ ہمارے پاس واضح منصوبے ہیں جن پر ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم کانگریس سے مشورہ کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ان کی آواز سنی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہو جاتا کہ اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی، اس وقت تک کانگریس سے کسی اقدام کے لیے پوچھنا بیکار ہوگا۔ صدر اوباما نے کہا کہ کانگریس کے اراکین کو شامل کرنے کی یقیناً ضرورت ہوگی۔ اور اسلامک اسٹیٹ کے خلاف امریکی فوجی حملوں کی فنڈنگ کے لیے قانون سازوں کی اجازت کی بھی ضرورت ہوگی۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ نے کہا ہے کہ وہ شام اور عراق میں اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کی جانب سے لاحق خطرے کے مقابلے کے لیے بین الاقوامی اتحاد بنانا چاہتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکی عہدیدار یہ تعین کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا شام میں جہادیوں کی طرف سے لڑنے والا دوسرا امریکی جنگجو بھی مارا گیا ہے۔ مزید تفصیلات سعدیہ اسد کی زبانی۔
امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جین ساکی نے کہا ہے کہ امریکہ اسلامک اسٹیٹ کے سنی عسکریت پسندوں کی جانب سے لاحق خطرے کے مقابلے کے لیے یورپی ملکوں، عرب دنیا اور اس میں شامل ہو سکنے والے دیگر ممالک پر مشتمل ایک اتحاد قائم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اتحاد میں کئی طرح سے حصہ لیا جا سکتا ہے۔ اس میں انسانی ہمدردی کے لیے کام کرنے والے فوج، انٹیلیجنس ادارے، سفارتکار سب ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ایسی کوشش ہے جس کے لیے بھرپور توجہ اور سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہوگی، صرف امریکہ ہی کو نہیں بلکہ بہت سے دوسرے ملکوں کو بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اردن، سعودی عرب، برطانیہ اور کئی دوسرے ملک اس سلسلے میں معاونت فراہم کر چکے ہیں، اور یہ ایک ایسی کوشش ہے جس کے متعلق ہمارا خیال ہے کہ اسے لمبی مدت تک جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے بدھ کے روز کہا تھا کہ صدر براک اوباما اور ان کی ٹیم عراق میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے خلاف امریکی فوجی کوششوں کا گہری نظر سے جائزہ لے رہی ہے۔ امریکہ کے لڑاکا اور ریموٹ کنٹرول طیاروں نے بدھ کے روز اربل اور موسل ڈیم کے مضافات میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے خلاف مزید 3 حملے کیے، لیکن ارنسٹ نے یہ بھی کہا کہ امریکی فوجی کارروائی سنی عسکریت پسند گروپ کے خلاف جامع حکمت عملی کا صرف ایک پہلو ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب فریقوں پر مشتمل ایک عراقی حکومت اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جدوجہد کا ایک کلیدی حصہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ علاقائی حکومتوں کے ساتھ قریبی رابطے رکھے ہوئے ہے جن کے اس جنگ کے نتیجے کے ساتھ واضح مفاد وابستہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامک اسٹیٹ کے خطرے کے مقابلے کے لیے وہ حکومتیں مغربی عراق کے سنی قبائل کے رہنماؤں اور شام کی حزب اختلاف کے اندر موجود اعتدال پسند سیاسی قوتوں پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتی ہیں۔ ان کے الفاظ، امریکہ بھی اس سلسلے میں مغربی یورپ کے اپنے شراکت داروں اور دنیا بھر کی بین الاقوامی کمیونٹی کے ساتھ رابطے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ان ملکوں سے بات کر رہے ہیں جو اسلامک اسٹیٹ کے چیلنج سے نمٹنے میں ایک تعمیری کردار ادا کر سکتے ہیں اور جو اس حوالے سے اپنی رضامندی ظاہر کر چکے ہیں۔ انہوں نے وزیر دفاع چاک ہیگل کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 7 یورپی ملک یعنی برطانیہ، کینیڈا، البانیا، کروشیا، ڈنمارک، اٹلی اور فرانس اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے عراقی کردوں کو ایسے ہتھیار اور ساز و سامان فراہم کر رہے ہیں جن کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ساکی نے بدھ کے روز کہا تھا کہ امریکہ ابھی یہ تصدیق نہیں کر سکتا کہ اسلامک اسٹیٹ کی طرف سے لڑنے والا دوسرا امریکی جنگجو اتوار کے روز شام کے شہر حلب کے نزدیک مبینہ طور پر جبہت النصرہ فرنٹ گروپ کے ارکان کے ساتھ ایک مسلح جھڑپ میں ہلاک ہو چکا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم یہ رپورٹس دیکھ چکے ہیں، ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے پاس آزاد ذرائع کی کوئی تصدیق موجود نہیں ہے۔ امریکہ نے منگل کے روز یہ تصدیق کی تھی کہ 33 سالہ امریکی شہری ڈگلس میکارتھر مکین شام کے حکومت مخالف جنگجوؤں کے ساتھ ایک جھڑپ میں مارا گیا تھا۔ ساکی نے کہا کہ غیر ملکی جنگجوؤں کو میدان جنگ میں پہنچنے سے روکنے کی غرض سے ایک بین الاقوامی کوشش کی قیادت کے لیے مارچ میں ایک امریکی سفیر رابرٹ بریڈکے کو مقرر کیا گیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان ارنسٹ کا کہنا ہے کہ شام میں اسلامک اسٹیٹ گروپ کے اندر ہزاروں غیر ملکی جنگجو موجود ہیں جن کا تعلق تقریباً 50 ملکوں سے ہے۔
We are very concerned about the risk that those individuals pose to the 50 countries from which they travel.
ہم اس خطرے پر فکر مند ہیں جو ان افراد کی طرف سے ان 50 ملکوں کو لاحق ہیں جہاں سے سفر کر کے وہ شام تک پہنچے ہیں۔ ان میں سے بہت سے افراد کے پاس مغربی ملکوں کے پاسپورٹ ہیں۔ انہیں ہماری آمد و رفت کے جدید نظام کے ذریعے نقل و حرکت کرنے کی کچھ آزادی حاصل ہے، اور ہم ان افراد کی نقل و حرکت کی نگرانی کے لیے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ انٹرپول اور قانون نافذ کرنے والے دوسرے اداروں سے تعاون کر رہے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جنہیں انتہا پسند بنا دیا گیا ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جو فوجی تربیت حاصل کر چکے ہیں اور بعض واقعات میں انہیں جنگ میں بھی آزمایا جا چکا ہے. جیسا کہ مسٹر مکین نے کہا کہ وہ ان کے مقاصد کے لیے اپنی جان قربان کرنے پر آمادگی کا مظاہرہ کر چکے ہیں. وائٹ ہاؤس کے ترجمان ارنسٹ کہتے ہیں کہ یہ وہ مسئلہ ہے جسے صدر اوباما اگلے مہینے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے افتتاح کے موقع پر دنیا کے دوسرے رہنماؤں کے سامنے اٹھائیں گے. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد. لوگوں کے لاپتہ ہونے کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان کے حقوق انسانی کے کمیشن نے اپنا یہ مطالبہ دہرایا ہے کہ حکومت کو لوگوں کو زبردستی غائب کیے جانے کی وارداتوں کو ختم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے چاہئیں. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
انسانی حقوق کی ایک موقر تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے حکومت سے ملک میں جبری گمشدگیوں کے انسداد کے اقدامات پر عمل درآمد تیز کرنے پر زور دیا ہے. جبری گمشدگیوں کے عالمی دن کے موقع پر ہفتے کو کمیشن کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں میں کمی دیکھی گئی، لیکن خیبر پختونخوا اور سندھ میں ایسے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. بلوچستان میں ایک عرصے تک لاپتہ افراد کے معاملے پر انسانی حقوق کی تنظیمیں آواز اٹھاتی رہی ہیں اور ان افراد کے لواحقین اکثر واقعات کا الزام سیکیورٹی ایجنسیز پر عائد کرتے رہے ہیں جنہیں حکام مسترد کر چکے ہیں. بیان کے مطابق پاکستان کا شمار دنیا کے ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں جبری گمشدگیوں سے متعلق واقعات میں سے زیادہ تر حل نہیں ہو سکے. اس کی ایک وجہ انسانی حقوق کے کارکنوں کے بقول ان واقعات میں ملوث عناصر کو سزا کا نہ ملنا ہے. ایک سرگرم کارکن اور وکیل ضیاء احمد اوان کہتے ہیں کہ یہ واقعات ماورائے آئین و قانون ہوتے ہیں اور قانون کی عملداری کے بغیر ان کا حل ممکن نہیں.
ایک تو بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹس کے فیلیور ہیں، جو بھی جتنی گورنمنٹس رہی ہیں ان کے فیلیور ہیں کہ وہ رول آف لا کو مینٹین نہیں کر پائے. اور پھر ہمارا اپنا فیلیور ہے کہ ہماری جو اسپائنگ اور یہ جو ساری جو ایجنسیز جو کام کرتی ہیں ملک کو بچانے کے لیے یا ملک کو دیکھنے کے لیے، وہ انہوں نے وقت سے پہلے ان چیزوں کے میجرز نہیں کیے اور بعد میں پھر اس طرح کی چیزیں ان کو کرنے کا وہ اس کو جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. لیکن جب جس ملک میں کانسٹیٹیوشن ہوگا، جس میں رول آف لا ہوگا، تو وہاں اس کی جسٹیفیکیشن چل نہیں سکتی.
ایچ آر سی پی کے بیان میں کہا گیا کہ لاپتہ ہونے والے افراد میں سے زیادہ تر سیاسی اختلاف رائے رکھنے والے ہوتے ہیں اور کمیشن کے بقول یہ ایک ناقابل قبول امر ہے. حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس معاملے کو نہایت سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے اور ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ لاپتہ افراد کو منظر عام پر لایا جا سکے. حکومتی سینیٹر راجہ ظفر الحق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس معاملے کو انسانی حقوق کے علاوہ ایک انسانی المیہ کے طور پر بھی دیکھا جانا چاہیے اور حکومت کی کوشش ہے کہ اسے آئین کے مطابق حل کیا جائے.
حکومت کے اٹارنی جنرل ہیں یا ایڈوکیٹ جنرل ہیں ہائی کورٹوں میں، وہ بالکل اس کوشش میں ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. اور کچھ لوگوں کو رہا بھی کیا جا چکا ہے مسلسل، اور باقی جو ہے ان کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے.
پاکستان میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ ایک سنجیدہ مسئلہ رہا ہے اور حالیہ برسوں میں اس بارے میں سپریم کورٹ از خود نوٹس لیتے ہوئے سماعت بھی کرتی چلی آ رہی ہے، جبکہ ایک عدالتی کمیشن بھی تشکیل دیا گیا تھا. تاہم اس کے باوجود لاپتہ افراد کے لواحقین جبری گمشدگیوں کے خلاف مظاہرے بھی کرتے رہے ہیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
لاپتہ افراد کے عالمی دن کے موقع پر بھارتی کشمیر میں ہفتے کے روز جبرن غائب کر دیے جانے والے لوگوں کے خاندانوں نے اپنے پیاروں کی یاد میں جلسے جلوس کیے. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
مقامی انسانی حقوق تنظیموں کا کہنا ہے کہ بھارتی کشمیر میں گزشتہ 25 برس کی شورش کے دوران 8,000 سے زائد افراد لاپتہ ہو گئے ہیں اور ان میں سے اکثر کو آخری بار بھارتی حفاظتی دستوں کی طرف سے پکڑ کر لے جاتے ہوئے دیکھا گیا. تاہم حکومت کا اصرار ہے کہ لاپتہ افراد کی تعداد اس سے کہیں کم ہے. انسانی حقوق کارکنوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ جبری گمشدگیوں میں کمی آ گئی ہے، یہ سلسلہ بند نہیں ہوا ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ صوبے میں اس طرح کے جرائم میں سزا دینے کی روایت موجود نہیں ہے. جو حفاظتی دستوں میں شامل ان لوگوں کو حوصلہ بخش رہا ہے جو اس طرح کے جرائم میں ملوث ہوتے چلے آئے ہیں. سنیچر کو بھارتی کشمیر کے کئی شہروں، بالخصوص دارالحکومت سری نگر میں جبری گمشدگیوں سے متاثرہ خاندانوں کے افراد نے احتجاجی دھرنے دیے، جن کے دوران نئی دہلی اور صوبائی حکومت پر غفلت برتنے کا الزام دہرایا گیا. جبری گمشدگیوں کے عالمی دن کی مناسبت سے سیمیناروں، مباحثوں اور لاپتہ افراد کی یاد میں اشعار پڑھنے اور ڈرامے اسٹیج کرنے کا اہتمام بھی کیا گیا. ایک ایسی تقریب کے دوران سرکردہ انسانی حقوق کارکن اور جموں کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی کے کوآرڈینیٹر خرم پرویز نے وی او اے کو بتایا.
گورنمنٹ آج کسی حد تک کے ماننے کے لیے تیار ہو رہی ہے کہ یہاں پہ یہ جو فینومینن ہے, یہ جو ایک پروسیس چل رہا ہے لوگوں کو لاپتہ کرنے کا, اس کو ایک ایکسیپٹیبلٹی مل گئی ہے. انٹرنیشنلی بھی اس وجہ سے ایک اسکروٹنی ہے, چاہے یو این ہو یا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے, اس وجہ سے ایک اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. ہماری ریسرچ کے تحت ہم لوگوں نے ایک ریسرچ کی تھی مارگریز اور انمارگریز کے حوالے سے, جس میں ہم نے یہ پتہ لگایا کہ کشمیر کے پانچ ڈسٹرکٹس میں, کپوارہ, بارہ مولہ, بانڈی پورہ اور پونچھ اور رجوری کے پانچ ڈسٹرکٹس میں 7,000 کے آس پاس ایسی قبریں ہیں جو نامعلوم قبریں ہیں, جن کے بارے میں پتہ نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو وہاں دفن ہیں. ہم لوگوں کا ماننا ہے کہ کئی ایسے لوگ جو لاپتہ ہیں کشمیر میں, 8,000 سے زیادہ لوگ, وہ شاید ان قبروں میں دفن کیے تھے.
تاہم جبری گمشدگیوں سے متاثرہ خاندانوں کی تنظیم ایسوسیشن آف پیرنٹس آف ڈسپیئرڈ پرسنز اے پی ڈی پی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے عزیز یعنی لاپتہ ہونے والے افراد اب اس دنیا میں نہیں ہیں. اے پی ڈی پی کی سربراہ پروین اہنگر نے, جن کا جماں سال بیٹا 23 برس پہلے حفاظت دستوں کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد لاپتہ ہو گیا تھا, کہا کہ اگر وہ اس مفروضے کو مانتے ہیں کہ تو گمشدہ افراد کو ڈھونڈ نکالنے کی ان کی کوششیں کمزور پڑ جائیں گی. دریاسنا بھارتی کشمیر کے ضلع کپوارہ کی وادی لولا میں گزشتہ 15 دن سے فوج اور مسلمان عسکریت پسندوں کے درمیان جاری جھڑپوں میں ایک اور بھارتی فوجی ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے. اس طرح ان جھڑپوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 13 ہو گئی ہے, جن میں 9 عسکریت پسند اور 4 بھارتی فوجی شامل ہیں. یوسف جمیل, اردو وی او اے, سری نگر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
افغان عہدیداروں نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز مشرقی شہر جلال آباد میں انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز پر طالبان عسکریت پسندوں کے حملے میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے. ننگرہار صوبے کے گورنر کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ بندوقوں سے طویل لڑائی کے بعد ایک ویگن کے ذریعے خودکش دھماکہ کیا گیا. طبی عہدیداروں کے مطابق کم از کم 45 افراد زخمی ہوئے ہیں. طالبان کے ایک ترجمان نے حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے. بغداد کے قریب عراقی فوج کو ہدف بنا کر کیے گئے ایک خودکش حملے میں 4 فوجیوں سمیت کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے. عراقی حکام نے بتایا ہے کہ حملہ آور نے اپنی کار میں لادے دھماکہ خیز مواد کو دارالحکومت سے 20 کلومیٹر جنوب میں یوسفیہ کی چیک پوسٹ سے ٹکرا دیا. حملے میں کم از کم 24 افراد زخمی بھی ہوئے. اس کے علاوہ ہفتے ہی کو امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے اسلامک اسٹیٹ نامی گروپ کے خلاف عالمی اتحاد کی تجویز کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ نے کہا ہے کہ 6 عالمی طاقتیں آئندہ ماہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں جامع معاہدے کے لیے طریقے تلاش کرنے کی غرض سے بات چیت کریں گی. کیتھرین ایشٹن نے ہفتے کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ برطانیہ, چین, فرانس, جرمنی, روس اور امریکہ, جنہیں P5+1 بھی کہا جاتا ہے, ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں بات چیت کریں گے. یورپی کمیشن کے سربراہ میوزے مینوئل بروسو نے کہا ہے کہ یوکرین کا بحران ایک ایسے موڑ پر آ گیا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں, جبکہ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے برسلز میں یورپی یونین کے لیڈروں کے ساتھ اس بحران پر بات کی. مسٹر بروسو نے یہ انتباہ ہفتے کے روز ان اطلاعات کے بعد جاری کیا کہ روس نواز علیحدگی پسندوں نے مشرقی یوکرین میں حکومتی فوجیوں کے ساتھ لڑائی کے دوران نئی کامیابیاں حاصل کر لی ہیں. انہوں نے کہا کہ یورپ روس کے خلاف, جس کے بارے میں خیال ہے کہ وہ یوکرینی علیحدگی پسندوں کی مدد کر رہا ہے, نئے اقدامات کے لیے تیار ہے. تاہم مسٹر بروسو نے کہا کہ سیاسی حل کے لیے دروازہ کھلا ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے عسکریت پسند گروپ, جو خود کو اسلامک اسٹیٹ کہتا ہے, کے خلاف ایک وسیع عالمی اتحاد کی اپیل کی ہے. اخبار نیو یارک ٹائمز میں ہفتے کے روز شائع ہونے والے ایک مضمون میں کیری نے کہا کہ یہ دہشت گرد گروپ نہ صرف عراق اور شام میں بلکہ امریکہ سمیت وہ جہاں بھی خفیہ طور پر سفر کر سکتے ہیں ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہے. اسرائیل کے قبضے میں گولان کی پہاڑیوں میں فلپینز کے امنکاروں اور شامی باغیوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی ہے. فلپینز کے دفاع کے سربراہ نے بتایا ہے کہ عسکریت پسندوں نے ہفتے کے روز 2 میں سے ایسے ایک کیمپ پر حملہ کیا جہاں امنکار مقیم تھے. فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. اس ہفتے کے شروع میں باغیوں نے گولان کی پہاڑیوں کے ایک اور کیمپ پر حملہ کر کے فجی کے 44 امنکاروں کو شام اور اسرائیل کی سرحد کے اسی علاقے سے پکڑ لیا تھا. فلسطینی صدر محمود عباس نے جمعے کے روز کہا کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان فائر بندی کے معاہدے میں تاخیر کے باعث 2 ماہ کی لڑائی کے دوران غزہ میں غیر ضروری اموات ہوئیں۔ ٹیلی ویژن پر ایک انٹرویو میں مسٹر عباس نے کہا کہ اگر حماس کافی عرصہ پہلے ہتھیار ڈال دیتا اور مصری قیادت والے مذاکرات میں اسرائیل کے ساتھ شریک ہو جاتا تو حماس کے زیر اقتدار غزہ کی پٹی میں 2000 سے زیادہ فلسطینیوں کی ہلاکت سے بچا جا سکتا تھا۔ افریقہ کے جنوب میں ایک چھوٹے ملک لیسوتھو میں بغاوت کی کوشش کے بعد وہاں کے وزیراعظم بھاگ کر جنوبی افریقہ چلے گئے ہیں۔ عینی شاہدوں نے بتایا ہے کہ ہفتے کے روز دارالحکومت میں فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ سڑکوں پر فوجی گشت کرنے لگے، انہوں نے حکومتی عمارتوں پر قبضہ کر لیا اور وزیراعظم تھامس تھابانے کی سرکاری رہائش گاہ کا محاصرہ کر لیا۔ وزیراعظم تھابانے نے کہا ہے کہ فوجی کارروائی بغاوت کی صورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ انٹیلیجنس کی ان اطلاعات کے بعد جنوبی افریقہ آ گئے کہ وہ فوج کی جانب سے قتل کا ہدف ہیں۔ امریکی صدر باراک اوباما نے ہفتے کے روز اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا کہ امریکیوں کو آج کی تبدیل ہوتی ہوئی معیشت میں ایک مضبوط تر متوسط طبقے کی تعمیر کے لیے جدوجہد جاری رکھنی چاہیے۔ صدر نے کہا کہ اس جدوجہد میں قابل استعداد ہیلتھ انشورنس، منصفانہ تنخواہ، خاندان کے لیے چھٹی اور ملازمت کے دوران لچک شامل ہے۔ انہوں نے کہا مزدوری کی کم سے کم اجرت میں اضافہ کام کرنے والے خاندانوں کی حالت بہتر بنا سکتا ہے۔ اور صومالی اور افریقی یونین کی فورسز نے ملک کے زیریں شبیلے کے علاقے میں الشباب کے خلاف ایک حملے کے ایک حصے کے طور پر کی گئی کارروائی میں بلومارر کے قصبے سمیت متعدد دیہات دوبارہ قبضے میں لے لیے ہیں۔ مزید تفصیلات محمد یوسف کی رپورٹ میں قمر عباس جعفری کی زبانی۔
زیریں شبیلے کے خطے گولوین اور بلومارر قصبوں کے مکین ہفتے کی صبح بندوقوں کی گولیوں اور گولہ باری کی آوازوں سے بیدار ہوئے۔ سیکورٹی فورسز نے جنوبی صومالیہ میں مزید علاقے چھیننے کے لیے فوجی کارروائی شروع کی ہے جسے آپریشن انڈین اوشن کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد فوجی اہمیت کے حامل ساحلی قصبے براوے پر کنٹرول حاصل کرنا ہے جو مالیاتی مرکز اور الشباب کا ہتھیار بھیجنے کے لیے اہم راستہ ہے۔ زیری شبیلے کے گورنر عابد قادر صدی نے بلومارر میں فون پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جنگجو گروپ نے صومالی حکومت کو 2 قصبوں کو واپس لینے کی کوششوں سے باز رکھنے کے لیے شدید جنگ کی ہے۔ ان کا کہنا تھا
دہشت گردوں
یعنی الشباب اور القاعدہ نے شدید مزاحمت کی کوشش کی اور صبح صبح گولوین پہنچنے سے پہلے ہی ہم پر گھات لگا کر حملے کیے گئے، اور گولوین کی مزاحمت کے بعد انہوں نے ایک اور جگہ گھات لگا کر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے، اور جب ہم بلومارر پہنچے تو پھر قصبے کے سامنے، قصبے کے اندر اور قصبے کے باہر شدید لڑائی ہوئی۔ گورنر صدی نے توجہ دلائی کہ جنگجو گروپ نے ان قصبوں پر سخت گیری سے حکومت کی اور آبادی کو دبا کر رکھا۔ یہ فوجی کارروائی ایسے میں شروع ہوئی ہے جبکہ انسانی بنیادوں پر کام کرنے والی تنظیموں اور امدادی کارکنوں نے اسی قسم کی قحط سالی کے خلاف خبردار کیا ہے جیسی کہ 3 سال قبل ہوئی تھی اور جس میں 2.5 لاکھ سے زیادہ صومالی باشندے ہلاک ہو گئے تھے۔ قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔
برطانیہ نے ملک میں دہشت گردی کے خطرے کی سطح میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس کی وجہ عراق اور شام میں مسلمان شدت پسند گروپوں کا بڑھتا ہوا غلبہ، اور یہ خیال ہے کہ ان گروپوں میں شامل برطانوی شہری واپسی پر اس دہشت گردی کو ملک میں بھی لے کر آ سکتے ہیں۔ اس بارے میں الپیسین کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
برطانیہ کی جانب سے جاری کردہ نئی انتباہ میں خطرے کا درجہ شدید کر دیا گیا ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ حملے کے امکانات بہت زیادہ ہیں لیکن کسی حملے کے متعلق واضح معلومات موجود نہیں ہیں۔ 3 سال میں پہلی مرتبہ یہ سطح اتنی بلند کی گئی ہے، اسے ناگزیر کی سطح سے ایک ہی درجہ کم رکھا گیا ہے۔ وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ ایک خود مختار حکومتی کمیشن نے کیا ہے کیونکہ عراق اور شام میں کارفرما اسلامک اسٹیٹ گروپ برطانیہ کے لیے خطرہ ہے۔ یہ گروپ پہلے آئسل یا آئسس کہلاتا تھا۔ ڈیوڈ کیمرون کا کہنا تھا، عراق میں ہم جس آئسس کا اب سامنا کر رہے ہیں وہ ہماری سلامتی کے لیے ایک ایسا شدید اور گہرا خطرہ ہے جس سے ہمیں پہلے کبھی پالا نہیں پڑا۔ کیمرون کا کہنا تھا کہ تقریباً 500 برطانوی شہری شام اور عراق میں اس گروپ میں شامل ہونے کے لیے گئے ہیں۔ یہ لوگ آسانی سے دوبارہ برطانیہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس ماہ کے آغاز پر برطانوی صحافی کو ہلاک کرنے والا نقاب پوش دہشت گرد برطانوی لہجے میں بات کر رہا تھا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ برطانوی وزیراعظم آئندہ ہفتے پارلیمان سے مزید اختیارات حاصل کرنے کی درخواست کریں گے تاکہ ان افراد کا پیچھا کیا جا سکے اور انہیں ملک میں واپس داخل ہونے یا ملک چھوڑنے سے باز رکھا جا سکے۔ ڈیوڈ کیمرون نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو نظریات کی جنگ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ بقول ان کے اسلامی شدت پسندوں سے متعلق ان زہریلے بیانات کے تدارک کے لیے ایک جامع طریقہ کار اختیار کرے گا۔ انہوں نے کہا،
We cannot appease this ideology. We have to confront it at home.
ہم اس پالیسی میں نرمی نہیں کر سکتے، ہمیں مقامی اور بین الاقوامی سطح پر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ سب کرنے کے لیے ہمیں ایک سخت، دانشمندانہ، صابر اور جامع طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا تاکہ دہشت گردی کے خطرے کو اس کے ماخذ پر ہی شکست دی جائے۔ کیمرون کا کہنا تھا کہ ان اقدامات میں یہاں برطانیہ میں اعتدال پسندی اور مشرق وسطی میں استحکام اور جمہوریت کو فروغ دینا شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کی قیادت امریکہ ہی کرے گا۔ رائل یونائیٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ میں دہشت گردی سے متعلق امور کے ماہر رافائلو پینٹوچی کا کہنا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کی زیادہ تر دلچسپی اپنے زیر قبضہ علاقے کے ارد گرد اپنی طاقت میں اضافہ کرنے میں ہے۔ پینٹوچی کا کہنا تھا،
We've certainly seen a number of plots that have taken place in Europe where it's been clear that the individuals have...
ہم نے یورپ میں ایسی بہت سی سازشیں رونما ہوتے دیکھی ہیں جن سے یہ صاف پتہ چلتا تھا کہ ان میں شامل افراد آئیسس کے ہمراہ لڑ چکے ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ ان افراد کو گروپ کی جانب سے ہدایات موصول ہوئی تھیں کہ وہ یہ حملے کریں۔ یہ ایک بہت بڑی تنظیم ہے جس میں بہت سے لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور ان میں سے چند ایک یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ ایسا کرے جس سے گروپ کے مقاصد کو فروغ حاصل ہو سکے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گروپ کی ہدایت پر کیا جا رہا ہو۔ اسلامک اسٹیٹ کے لیے لڑنے والے ایک دہشت گرد نے اس سال مئی میں برسلز میں ایک یہودی عجائب گھر میں فائرنگ کی تھی جس میں 4 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پینٹوچی کا کہنا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو دہشت گردی کے خطرے کی سطح میں بلندی کا احساس بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اثرات سرکاری اداروں اور سلامتی سے متعلق اداروں پر پڑیں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ شام میں 3 سال سے زیادہ عرصے سے جاری خانہ جنگی نے 30 لاکھ افراد کو اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، جبکہ دوسری جانب لڑائی میں شدت پیدا ہو رہی ہے۔ یو این ایچ سی آر نے اطلاع دی ہے کہ شام سے لوگوں کے فرار کی وجہ سے اقوام متحدہ کے ادارے کی نگرانی میں اتنے پناہ گزینوں کی تعداد آ گئی ہے جو دنیا بھر میں کسی جگہ سے بھی زیادہ ہے۔ جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ، صفیہ کاظم کے زبانی۔
پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے نے شام کے بحران کو علاقے کا سب سے بڑا انسانی بحران قرار دیا ہے، اور ادارے نے پیش گوئی کی ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس سے یہ بحران اور بھی شدت اختیار کر سکتا ہے۔ یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ جنگ سے پہلے کی شام کی آبادی میں 8 میں سے 1 شخص سلامتی کی تلاش میں بین الاقوامی سرحد پار کر چکا ہے۔ صرف گزشتہ سال بھر میں 10 لاکھ شامی بھاگ کر پڑوسی ملکوں میں پناہ لے چکے ہیں۔ یو این ایچ سی آر کی خاتون ترجمان میلیسا فلیمنگ کا کہنا ہے کہ پناہ گزین برے حالوں میں نقل مکانی کر رہے ہیں، وہ تھکن سے چور ہوتے ہیں، ان پر خوف کا عالم طاری ہوتا ہے اور ان کے اعصاب جواب دے چکے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پناہ گزین شام سے آخری صورت میں ہی بھاگتے ہیں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں پناہ لیتے رہے ہیں حتیٰ کہ انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ فلیمنگ کا کہنا ہے کہ ایسے پریشان کن حالات سامنے آئے ہیں کہ شام سے فرار ہونا پناہ گزینوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔
We have been told that many people are forced to pay bribes at armed checkpoints.
انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو مسلح چوکیوں پر رشوت دینا پڑتی ہے جو سرحدوں پر بڑی تعداد میں قائم کی گئی ہیں، اور فرار کے لیے اسمگلرز کو پیسے دینے کی شرح میں بہت اضافہ ہو رہا ہے جو فی شخص تقریباً $100 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ شامیوں کے لیے جو کئی برسوں سے بے روزگار ہیں یہ یقیناً بہت بڑی رقم ہے۔ پناہ گزینوں کی بڑی تعداد لبنان، اردن اور ترکی میں ہے، اور ان کی وجہ سے ان ملکوں کی معیشت پر بوجھ پڑ رہا ہے۔ یو این ایچ سی آر کے ایک حالیہ سروے کے مطابق 5 میں سے 4 سے زیادہ شامی پناہ گزینوں کو کیمپوں سے باہر وقت گزارنا پڑ رہا ہے، اور وہ مختلف شہروں میں زندگی گزارنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یو این ایس سی آر کی ترجمان کے مطابق مشکلات کے باوجود لبنان نے ان پناہ گزینوں کے لیے اپنی سرحدیں کھلی رکھی ہیں. اردن اور ترکی ان پناہ گزینوں کو اجازت دینے سے پہلے ان کی تفتیش کرتے ہیں. ادھر عراق میں ابتر صورتحال کی وجہ سے اس کی سرحدیں شام کے پناہ گزینوں کے لیے اب بند کر دی گئی ہیں. پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے نے اطلاع دی ہے کہ شام کے تقریباً آدھے لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے اور جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا ہے. 30 لاکھ افراد کے علاوہ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر بیرون ملک جانے پر مجبور ہوئے ہیں، تقریباً 65 لاکھ لوگ اب بھی شام کے اندر بے سر و سامانی کی زندگی گزار رہے ہیں. ان میں سے آدھے سے زیادہ بچے ہیں. اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ مارچ 2011 میں شام کے تنازع کی ابتدا سے اب تک تقریباً 2 لاکھ افراد ہلاک کیے جا چکے ہیں. صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
سامین، ڈمبولا میں ہفتے کے روز تیسرے ایک روزہ انٹرنیشنل کرکٹ میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو شکست دے کر سیریز جیت لی ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
سری لنکا نے تیسرے اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 2-1 سے جیت لی. ہفتے کو ڈمبولا میں کھیلے جانے والے میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، جو اس کے لیے اچھا ثابت نہ ہوا. مہمان ٹیم کی بیٹنگ لائن میزبان بالروں کے سامنے بری طرح ناکام رہی اور اس کے بلے باز یکے بعد دیگرے پویلین لوٹتے رہے اور پوری ٹیم 32.1 اوورز میں 102 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. پاکستان کی طرف سے فواد عالم 36 رنز کے ساتھ نمایاں بلے باز رہے. پریرا نے 4، پراساد نے 2، جبکہ ملنگا، ہیرات اور پراسنا نے 1-1 وکٹ حاصل کی. بارش کی وجہ سے میچ میں کچھ تعطل بھی آیا اور اسے 50 کی بجائے 48 اوورز تک محدود کر دیا گیا. سری لنکا نے مقررہ ہدف 18.2 اوورز میں صرف 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر کے سیریز بھی جیت لی. پریرا کو میچ اور سیریز کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے قدرے بہتر کارکردگی دکھائی تھی اور 4 وکٹوں سے فتح اپنے نام کی، لیکن پھر دوسرے میچ میں نہ تو اس کے بلے باز اور نہ ہی بالر متاثر کن کارکردگی دکھا سکے. اس میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو جیت کے لیے 311 رنز کا ہدف دیا تھا اور مہمان ٹیم کے بلے بازوں کی ناکامی سے یہ میچ 77 رن سے سری لنکا نے جیت کر سیریز برابر کر دی تھی. اس سے قبل ہونے والی 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز بھی میزبان ٹیم نے 2-0 سے جیت لی تھی. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
فلم انڈسٹری کو نئے تجربات کی ضرورت ہے. شان، تفصیلات، فکر و فن میں
بلے نو سمجھا بڑھائیا بھینا تے بھر جائیا بلے بلے آسا ڈا کہنا چھڑ دے پلا رائیا آل نبی اولاد نبی نو تو کیوں لیتا.
پاکستان فلمی صنعت کو فلم وار کے ذریعے ایک نئی جہت سے روشناس کرانے والے اداکار شان شاہد کو شکوا ہے کہ فلم انڈسٹری میں بہتری لانے کے لیے کوئی آگے آنے کو تیار نہیں. حالانکہ انڈسٹری کو بچانے کے لیے نئے تجربات کی ضرورت ہے. ان کا کہنا تھا کہ ابھی بھی وقت ہے، انڈسٹری کو بچایا جا سکتا ہے.
مجتبہ، you look terrible.
Happy to see you too, sir.
میں نے جنگیں تمہاری پیدائش سے پہلے کی لڑنا شروع کی ہوئی ہیں.
I don't do this anymore. There's only one thing that stands between him and Pakistan. Me.
شان ان فنکاروں میں سے ہیں جن کے خیال میں انڈسٹری کو بچانے کے لیے وقت بہت تیزی سے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، اور اس کام کے لیے سالوں پرانے اور گھسے پٹے فارمولے کے بجائے نئے موضوعات پر قلم اٹھانا ہوگا.
آل نبی اولاد نبی نو تو کیوں لیتا لائیا جیڑا سانو سید ستے دو زخ ملے سزائیاں بنیا.
انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ شوبز سپائس کے مطابق شان کہتے ہیں کہ موجودہ ملکی صورتحال میں تواتر کے ساتھ فلمیں ریلیز کرنا ناممکن ہے. ایسے میں انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کو آگے آنا ہوگا، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر فلم انڈسٹری کی بہتری کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی. شان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈائریکٹرز فلمیں ریلیز نہیں کر رہے،
کیونکہ انہیں یہ خوف ہے کہ ان کی فلموں کو اچھا ریسپانس نہیں ملے گا. لیکن فلموں کی ریلیز کا طویل درمیانی وقفہ فلم ٹریڈ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتہ ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ٹوڈیز ویمن پروگرام کے ساتھ صفیہ کاظم حاضر ہے. آج میں آپ کو امریکہ کی پہلی ہوا باز خاتون امیلیا ارہارٹ کے بارے میں بتاؤں گی. تقریباً 75 سال پہلے کی بات ہے کہ جنوبی بحر الکائل میں ایک طیارہ جس میں پائلٹ اور ان کا ایک نیویگیٹر سوار تھے لاپتہ ہو گیا تھا. اس وقت امیلیا ارہارٹ وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے دنیا کے ارد گرد پرواز کرنے کی کوشش کی. اس واقعے کے بعد سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس طیارے اور اس کے عملے کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا. امیلیا ارہارٹ کا یہ لاکہیڈ الیکٹرا طیارہ 2 جولائی 1937 میں غائب ہو گیا تھا. اس گروپ نے امیلیا ارہارٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی اپنی کوششوں کا ذکر کیا. یہ گروپ آسٹریلیا اور ہوائی کے درمیانی علاقے میں اپنی تلاش شروع کرے گا. ممکن ہے کہ ایک پرانی فلم سے انہیں کوئی سراغ مل جائے جس میں ارہارٹ جیسے ایک طیارے کے اترنے کے لیے استعمال ہونے والے سامان کو دکھایا گیا ہے. یہ فلم ان کے لاپتہ ہونے کے 3 ماہ کے بعد بنائی گئی تھی. ان تصویروں سے اس علاقے کی نشاندہی بھی ہوتی ہے جہاں وہ طیارہ گرا تھا. وہ طیارہ پاپوا نیو گینی سے روانہ ہوا تھا اور مشرق میں تقریباً 2500 میل دور جزیرہ ہالینڈ پہنچنے والا تھا, لیکن ارہارٹ اور ان کا نیویگیٹر فریڈ نونان وہاں نہ پہنچ سکے. بعد میں امریکی حکومت نے 2 جولائی کو امیلیا ارہارٹ کی موت کا اعلان کیا. پرواز کے ماہرین کا فیصلہ تھا کہ وہ طیارہ تیل ختم ہونے کے بعد سمندر میں گر گیا تھا. کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ان کا طیارہ گارڈنر آئی لینڈ نامی ایک ویران جزیرے میں گر کر تباہ ہوا. بعد میں اس جزیرے سے حاصل ہونے والی چیزوں سے یہ امکان نظر آتا ہے کہ ارہارٹ اور نونان کچھ عرصے تک زندہ رہنے کے بعد وہیں پر مر گئے. اس کے بعد ہر طرف افواہیں پھیلنا شروع ہو گئیں. ایک غیر مصدقہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ارہارٹ نے یہ پرواز اس دوران کی تھی جب وہ امریکہ کے لیے ایک جاسوس کی حیثیت سے کام کر رہی تھیں. اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ اس وقت کے صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ نے انہیں بحر الکاہل میں جاپانی سرگرمیوں کا مشاہدہ کرنے کا کام سونپا تھا. اس وقت جاپان اور امریکہ کے تعلقات کشیدہ تھے. 1941 میں جاپان نے پرل ہاربر ہوائی میں امریکی فوجی بیس پر بمباری کی. اس کے بعد امریکہ دوسری عالمی جنگ میں الجھ گیا. ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جاپانی فوجوں یا شہریوں نے ارہارٹ کی جان بچائی اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے. اس کے بعد یہ افواہ اڑی کہ وہیں پر وہ ہلاک ہو گئیں, جبکہ ایک اور افواہ یہ تھی کہ جنگ ختم ہونے کے بعد انہیں آزاد کر دیا گیا تھا. اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ کسی اور نام سے امریکہ میں مقیم تھیں. اب جبکہ اس واقعے کو 75 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا ہے, امیلیا ارہارٹ کی تلاش اب بھی جاری ہے. امیلیا ارہارٹ نے, جن کی عمر 40 برس سے بھی کم تھی, دوسروں کے لیے نئی راہ کھولی اور دنیا کو بدل کر رکھ دیا. ان کی وہ پرواز ان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے آج بھی مشعل راہ ہے جو ستاروں پر کمند ڈالنا چاہتے ہیں. صفیہ کاظم, اردو VOA, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک urduvoa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے, اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر تھی نیلوفر مغل، اور انجینئر تھے کرٹس بائنم. سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نے یہ بان.